الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جو پیچھے باب گزرا ہے باب الاستخلاف ترکی ہی تو دونوں باتیں ثابت ہو گئیں استخلاف بھی اور ترک استخلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخلاف نہیں فرمایا تھا اور امیر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی استخلاف نہیں فرمایا تھا دونوں کے ترک استخلاف میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کی تعین نہیں فرمائی تھی وجہ کیا ہے کہ آپ کے شاگرد کے بار صحابہ متوافر تھے ہر شخص شورا کے قابل تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے صحابہ کے اوصاف خصوصیات بیان فرمائی تھی گویا اشارے دیے تھے جیسے ارحم امتی لامتی ابو بکر اشدہم لدین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اشارے آپ نے دیے بلکہ ابو بکر صدیق کو ارحم فرمانا واللہ عالم ان کی خلافت کا اشارہ کیونکہ امیر المومنین کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے رفیق ہو نرم دل ہو رحم دل ہو تو ان کا یہ وصف ارحم امتی لامتی ابو بکر ایک بڑا لطیف اشارہ ہے اسے مگر امیر عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت جو کبار صحابہ تھے ان میں سے بیشتر یا شہید ہو چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے آپ کا فرمان بھی ہے کہ اگر میرے انتقال کے وقت ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوا تو میں اس کو امیر بنا دوں گا خلیفہ بنا دوں گا اور اگر ابو عبیدہ فوت ہو چکے ہوئے اور معاذ بن جبل زندہ ہوئے ان کو امیر بنا دوں اور یہ دونوں فوت ہو چکے تھے آپ کے انتقال کے وقت اس لیے آپ نے صحابہ کو نامزد کیا بطور شورا کے کہ یہ امیر یا خلیفہ منتخب کر لیں گے تو باہر کیف جو ایک شرعی طریق انتخاب ہے نسب امارت کا یا نسب خلافت کا یا سربراہ کے چناؤ کا وہ یا تو نیابتاً ہے کہ جانے والا امیر آنے والے امیر کا تعین کر جائے بڑی ثوابدید کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ اور یا پھر شورا کی تشکیل ہو یا شورا تشکیل دے دی جائے معاملہ بڑا اہم ہے اس معاملے میں کسی ایسی روش کا اظہار جو غیر سنجیدہ ہو جیسے جمہوری طریقہ کار یا ووٹنگ کی سیاست یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے اور امیر عمر کے فرمان سے اس کی مخالفت بھی ثابت ہو چکی اور اگر یہ طریقہ انتخاب رائج ہو جائے تو اس میں نہ کوئی فتنہ ہے نہ کوئی فساد ہے نہ مال کا ضیاع ہے بلکہ یہ عافیت کا راستہ ہے امت کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اس طریقے انتخاب کو قبول کرے رائج کرے تاکہ جو ہر پانچ سال بعد ایک جھگڑے کی لڑائی کی قتل و غارت گری کی اور حرص کی کیفیت ہوتی ہے عہدے کی حرص کی اس کا خاتمہ ہو جائے اور امت کو عافیت کا راستہ نصیب ہو جائے جی فروخ کیا ہے، منصرف یا غیر منصرف؟ کون جواب دے گا؟ جی غیر منصرف، سب متفق ہیں، کچھ منصرف بھی کہہ رہے ہیں کچھ. جی منصرف کیوں ہیں؟ چلے غیر منصرف کیوں ہیں، سوال تو یہ بنتا ہے. جی عجمی نہیں ہے، فرق عربی لفظ ہے. علم تو ہے ٹھیک ہے، دوسرا سبب جی عجمہ ہے. جی فروخ عربی لفظ نہیں، اس کا ماخذ فرق موجود ہے اور وزن بھی فعول، یہ وزن صرف میں مستعمل ہے. فی خلاف ہونے جی علمیت اور وہ شرط ہے جب تین حروف ہوں. ہاں منتظموں میں جی چلیں، برحال میرے نزدیک یہ منصرف ہے واللہ اعلم. یہ باب ہے باب النہی عن طلب الامارہ والحرص علیہا، کہ امارت کی طلب سے منع فرمانا اور امارت کی حرص سے منع فرمانا، یعنی دو چیزیں ہیں. ایک امارت طلب نہ کی جائے کہ مجھے عہدہ دیا جائے یا منصب دیا جائے، چاہے حرص ہو یا نہ ہو. اور دوسرا حرص بھی نہ ہو، دونوں میں فرق ہے. یعنی طلب میں حرص ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اگر طلب بھی ہو اور حرص بھی ہو امارت کی عہدے کی، تو پھر یہ ڈبل دوہرا عیب ہے. اور اگر خالی حرص ہو، طلب چاہے نہ ہو، تو یہ ایک عمل قلبی ہے جو کہ قابل قبول نہیں. جو امراض دل سے اٹھتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات خطرناک نتائج پر منتج ہوتے ہیں. تو ایک مومن اور خاص طور پہ طلبہ، ہم طلبۃ العلم، اپنی تربیت اس بات پر کریں کہ ہمارے دل میں کسی عہدے کی، ریاست کی اور امارت کی حرص نہ ہو اور نہ اس کی طلب کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور آپ نے ان دونوں چیزوں کی، طلب اور عدم طلب کے نتائج سے ہمیں آگاہ کیا کہ طلب کا نتیجہ کیا ہے اور عدم طلب کا نتیجہ کیا ہے. چنانچہ حدیث جناب عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن لا تسأل العمارہ، عبد الرحمن امارت کا سوال نہ کرنا، عہدے اور منصب کا سوال نہ کرنا. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَمْ مَسْأَلَةٍ أُقِلْتَ إِلَيْهَا، اگر تو منصب یا عہدہ دیا جائے سوال کر کے، مانگ کر، یہ تو مانگے اور تجھے دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم عہدہ لے لو، تو أُقِلْتَ إِلَيْهَا، یہ اصل میں وکلتا الیہا واو کے ساتھ، اور وکلتا الیہا باقاعدہ ان الفاظ سے روایت موجود اور ثابت ہے. بعض علماء نے وکلتا کو تصحیف قرار دیا ہے، اور اصل لفظ وکلتا، وکالا یاکیلو، وکلتا مجہول، فعل مجہول. تو وکلتا الیہا اس کی طرف سونپ دیے جاؤ گے اور اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور تمہیں اور اس منصب کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے مانگ کر لیے، اب اس کو بھگتو، ذمہ داریاں پوری کرو، آپ کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور وہ منصب آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق، اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو. نبی علیہ السلام کی دعا رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین, کہ یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں, اسی سہارے کا طالب ہوں, اور مجھے میرے سپرد ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کیجیے, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے. تو یہ سپرداری اگر ایک منصب کی یعنی سونپ دی جائے اور آپ کے حوالے کر دی جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا اور انتہائی حساس ہوگا. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا, اور اگر آپ بغیر مانگے منصب دیے جائیں گے, نہ آپ کی طلب ہے نہ آپ کی حرص ہے بلکہ آپ کو مجبور کیا جائے, اور آپ منع کریں لیکن آپ کو مجبور کر کے دیا جائے تو پھر آپ کی مدد کی جائے گی, پھر لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں بلکہ آپ کی مدد کریں گے, اور آپ کی مدد کی جائے گی. اس مدد سے کیا مراد ہے؟ دو مرادیں ہو سکتی, ایک تو لوگ جنہوں نے آپ کو منصب دیا عہدہ دیا وہ آپ کے معاون ہوں گے اور دست و بازو ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے, اور کوئی غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح کریں گے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے انکار کے باوجود آپ کو منصب دیا, اور اگر خود مانگ کے بڑھ چڑھ کر لیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, ٹھیک ہے چلاؤ اس کو بھگتو. تو لوگ اس طرح مدد کریں گے آپ کی کہ ہم نے خود ان کو مجبور کر کے عہدہ دیا ہے, غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے, اصلاح کی جائے اور مدد کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو شخص بغیر مانگے کسی عہدے پر فائز کر دیا جائے اور اس کے دل میں کوئی حرص نہ ہو, تو ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. تو اعنت علیہا اے من قبل الناس, یا اعنت علیہا اے من الملائکہ, من الملک کہ اللہ رب العزت فرشتہ نامزد کر کے اسے آپ کا محافظ بنائے, آپ کو غلطیوں سے بچائے, اور غلطی اگر ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے. اس سے ثابت ہوا کہ عہدے کی حرص ایک بڑا معیوب امر ہے, اور حرص سے عہدہ لینا کبھی موجب خیر و برکت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک حریص انسان جانتا ہی نہیں کہ عہدے کا مقام کیا ہے. اگر وہ پہچان لے عہدہ کیا شے ہے اور ذمہ داری کیا شے ہے تو وہ کبھی عہدے کی طلب نہ کرے. من تولى القضاء فكأنما ذبح بغیر سکین, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو منصب قضاء, جو امارت سے چھوٹا عہدہ ہے, منصب قضاء جو شخص سونپ دیا جائے قاضی بنا دیا جائے, تو یہ سمجھے کہ وہ ہر روز کند چھری کے ساتھ ذبح ہو رہا ہے, تیز چھری کے ساتھ نہیں. تیز چھری چلے گی گلا کٹ جائے گا اور جان چھوٹ جائے گی, کند چھری چلتی رہے گی پھرتی رہے گی, نہ گلا کٹے گا نہ جان چھوٹے گی, کن چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمانا کہ بعض قضات کا حساب اللہ تعالیٰ پلے صراط پر بٹھا کر لے گا, اتنا سنگین ان کا معاملہ ہے. القضات و ثلاث, تین قسم کے قاضی, ایک جنتی اور دو جہنمی. قاض عرف الحق و قضا به, حق کو پہچان لے اور حق کا فیصلہ کر دے وہ جنتی, اور جو قاضی حق نہ پہچانے اور فیصلہ کر دے جہل پر وہ بھی جہنمی. اور جو قاضی عرف الحق, حق جانتا ہو لیکن جارف الحکم, لیکن فیصلے میں ظلم کرے اور فیصلہ نہ حق سے کرے وہ بھی جہنمی. تو عہدے کی مسئولیت ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص کی حرص رکھتا ہے تو اس کا معنی وہ عہدے کے مقام کو نہیں جانتا, تو اس کا کیا حق ادا کرے گا, کیا اس کو پہچانے گا. وہ تو ایک زبردستی, ایک مشکل اور شاق معاملہ اپنے لیے قبول کر رہا ہے اور اس کا حریص بنا بیٹھا. اور پھر جب عہدے کی حرص ہوتی ہے تو انسان اس کی طلب میں شریعت کے مقاصد کو پامال کر دیتا ہے, آج آپ دیکھ لیں جو عہدے کے حریص ہیں انتخابات میں ان کی حرص انہیں کہاں تک پہنچا دیتی. جھوٹ بولنا, عقیدے سے انحراف, قتل و غارت گری, مال کا ضیاع, وقت کا ضیاع, بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ حق یا نا حق سے یہ سیٹ حاصل کر لو اور پھر اس کو اپنی کمائی کا اور تکسب کا ذریعہ بنا لو. یہ سارے مفاسد اسی حرص کی بنا پر, اسی حرص کی بنا پر. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, الیکشن میں کھڑا تھا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں سے حاجت طلب کرنا ناجائز ہے, یہ اس کا عقیدہ تھا. اس کے مخالف امیدوار نے اپنے جلسے میں کہا کہ فلاں وہابی ہے, اس کو اگر تم نے ووٹ دیا تو یہ قبریں بند کروا دے گا, یہ قبروں کے جو ہمارے عقیدے ہیں ان کو مسخ کر دے گا, پامال کر دے گا. اگلے دن اس نے اپنی کانفرنس کر ڈالی اور یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ میں سچے عقیدے پر اور سچے منہج پر ہوں. اس نے کہا نہیں, ایسا ہرگز نہیں کروں گا. دیکھو میرا فلاں جو میرے اکابرین میں سے وہ قبر پہ گیا ہے, اس نے قبر سے یعنی حاجت طلب کی, چادر چڑھائی اور دیا جلایا اور فلاں کیا, حالانکہ اس کی یہ بات اس کے عقیدے کے خلاف, منہج کے خلاف, لیکن ستیہ ناس ہو اس اقتدار کے حرص کا کہ بندہ عقیدے سے منحرف ہو گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ایک وقت آئے گا لوگ جو ہیں وہ وقت جو ہے وہ لوگوں کو مونڈنے والا ہوگا. حالقہ لا تحلق الراس, سر نہیں مونڈے گا, ولیکن تحلق الدین, دین کو مونڈ دے گا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرب قیامت لوگ یبیع دینہم بعرض من الدنیا, اپنا دین بیچ دیں گے دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر, جیسے اس شخص نے ایک کرسی کی خاطر جو نہیں مل سکی اپنا دین بیچ دیا, نہ خدا ہی ملا نہ بھی صالح سن, کچھ بھی نہ, عقیدہ بھی گیا اور کرسی بھی نہیں ملی. تو جو شخص اس حرص کے ساتھ کوئی عہدہ حاصل کرے گا تو اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ پھر ایسے انتخاب سے منتخب ہو کے آنے والا اس کا یہ عمل کیسے موجب خیر و برکت ہوگا؟ یہی وجہ ہے جو نظام ہم پر نافذ اور قائم ہے وہ سراسر عہدے کی حرص پر قائم ہے. ہماری سیاسی بساط پر کوئی ایک مہرہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ صادق اور امین یہ لوگ ہیں سارے, لیکن ایک مہرہ بھی قابل اعتبار نہیں. سارے عہدے کے حریص, اقتدار کے حریص, اس کے حصول کی خاطر سچ جھوٹ اور منہج کو بیچنے والے, تو ایسے لوگ منتخب ہو کر آئیں گے تو اللہ کی برکت ان کو حاصل ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. جی,
فأمر به فأمر به فقتل, ثم تذاكر القيام.
اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے کہ عہدے کے حرص اور طلب یہ معیوب اور ممنوع ہے. یا اضافہ یہ ہے کہ جو عہدہ طلب کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کو عہدہ دیتے نہیں. عہدے کا حریص ہو یا عہدے کا طالب ہو, اسے ہم عہدہ نہیں دیتے اور منصب پر فائز نہیں کرتے. چنانچہ اس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے مناقب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے فرمایا تھا, لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود, فرماتے ہیں کہ اقبلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی رجلان من الاشعریین, یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور دو آدمی میرے قبیلے کے اشعری تھے, وہ بھی وہ میرے ساتھ ہو لیے. احدهما عن یمینی والآخر عن یساری, ایک میرے دائیں طرف دوسرا میرے بائیں طرف. یہ بھی ایک ضبط کی نشانی ہوتی ہے کہ راوی کو یہ یاد تھا کہ وہ دو افراد میرے ساتھ تھے, اور یہ بھی یاد تھا کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. تو اصل تو روایت حدیث ہے, یعنی اس کا کتنا وہ عظمت ہوگا جب یہ ضبط ہے کہ ان بندوں کا دائیں بائیں ہونا بھی اس کو یاد ہے, تو حدیث کتنی یاد ہوگی. اور پھر آگے فرماتے ہیں, فکلاہما سعد العمل, دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کا سوال کیا کہ ہمیں کسی علاقے کا گورنر لگا دیجیے, ہمیں عامل مقرر کر دیجیے. سعد العمل, اے اجعلنی عاملن, اجعلنی عاملن, ہمیں کسی علاقے کا عامل یا گورنر مقرر کر دیجیے. یعنی دونوں نے عہدے کی طلب کی اور عہدے کا سوال کیا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. یہ بھی اسی ضبط کی دلیل ہے. ابو موسیٰ اشعری کو یہ یاد ہے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. فقال ما تقول یا ابا موسیٰ و یا ابا عبداللہ بن قیس, آپ نے مجھ سے پوچھا, ابو موسیٰ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں, انہوں نے جو عہدے کا سوال کیا ہے اور گورنری طلب کی کسی علاقے کی, تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قال فقلت, میں نے عرض کیا, والذی بعثک بالحق ما اطلعانی علا ما فی انفسہما, کہ یہ دونوں میرے ساتھ آئے تو ہیں مگر انہوں نے اپنے دلی مقصد سے مجھے آگاہ نہیں کیا تھا, میرے ساتھ ہو لیے. میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں, یہ حاضری بڑی موجب سعادت ہے, مگر ان کا دلی مقصد کیا تھا, کچھ سوچ کے تحت یہ آئے ہیں, مجھے اس نے انہوں آگاہ نہیں کیا. یہ ابو موسیٰ اشعری اس بات پر شرمندہ ہوئے, یہ دونوں افراد میرے ساتھ آئے اور دونوں نے نبی علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا جو شرعاً درست نہیں ہے. لگتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں, ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں تو میں بھی شامل ہوں, چلو تم جا کر عہدے کا سوال کر لو. تو ما شعرت انہما یطلبان العمل, مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا, اس کا علم اور احساس نہیں تھا کہ یہ دونوں گورنری یا عمل کا سوال کریں گے. قال وكأني انظر الى سواكه, ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اس وقت گویا اب بھی میں نبی علیہ السلام کے مسواک کو دیکھ رہا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو حالت اور کیفیت تھی اتنی مجھے یاد ہے کہ اب بھی میں, میرے سامنے وہ منظر ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں, تحت شفتہ, جو آپ کے ہونٹ کے نیچے ہے. وقد خلصت, اور آپ کا ہونٹ سکڑ چکا تھا مسواک کی وجہ سے. جب مسواک آپ منہ میں رکھیں گے اور ہونٹوں سے مسواک کو پکڑیں گے, یقیناً ہونٹ سکڑ جائیں گے اور ہونٹ بند ہو جائیں گے. قال اسد بمانا ان ضمت, تو ابو موسیٰ اشعری کا ضبط آپ دیکھیے, وہ دو افراد کا کس طرح جانا اور نبی علیہ السلام کو مسواک کرنا, اور جب آپ نے یہ بات فرمائی تو مسواک آپ کے منہ میں تھی, اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ کا ہونٹ سکڑا ہوا تھا, وہ منظر بھی آپ کے سامنے. تو حدیث کتنی یاد ہوگی. فقال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لن او لا نستعمل على عملنا من ارادہ, ہم اپنا منصب اپنا عہدہ اس شخص کو نہیں دیتے جو منصب چاہتا ہے مانگتا ہے اور جو منصب کا طالب ہے, اسے ہم قطعاً منصب عطا نہیں کرتے اور اس کو اس عہدے پر فائز نہیں کرتے. ولیکن اذهب انت یا ابا موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری جنہوں نے اس معاملے سے لا تعلق کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا تھا, گویا وہ اس مسئلے کی کراہت کو جانتے تھے کہ عہدے کی طلب ناجائز ہے اور ان کی طلب ناجائز ہے, ان کا سوال ناجائز ہے. نبی علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری کی اس ذہنیت کو, اس فکر کو اس بات سے پہچان چکے تھے. آپ نے پوچھا ابو موسیٰ آپ کی کیا رائے, انہوں نے جو جواب دیا اس جواب میں ان کے اس سوال کی کراہت موجود ہے اور ان کے اس طلب کی کراہت موجود ہے. ان کا یہ سوال بالکل غیر محل اور شرعاً ناجائز ہے. اب دو افراد وہ تھے جو عہدے کے طالب تھے, ایک طرف ابو موسیٰ اشعری جو طالب نہیں تھے, حریص نہیں تھے, بلکہ عہدے کی طلب کو ناجائز سمجھتے تھے, مکروہ جانتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان دو افراد کو جو طالبین تھے عہدے کے فرمایا کہ جو عہدے کا طالب ہوتا ہے اسے ہم کبھی کوئی منصب نہیں دیتے, تو ایسوں کو منصب نہیں دینا چاہیے. ابو موسیٰ اشعری جو نہ طالب تھے نہ حریص تھے, بلکہ ان دونوں کے اس اقدام کو برا محسوس انہوں نے کیا, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ ولیکن اذهب انت یا ابو موسیٰ, لیکن ابو موسیٰ تم جاؤ, یا کہا کہ عبداللہ بن قیس ان کا نام, تم جاؤ. فبعث وذل یمن, اور ان کو یمن کا گورنر مقرر کر دیا, جو طالب نہیں تھا. اس کی اس فقاحت کو دیکھ کر اور اس ذہانت کو دیکھ کر, یہ عہدے کا حریص اور طالب نہیں ہے, انہیں یمن بھیجا, یمن کی گورنری دے کر اور ان دونوں کو رد کر دیا جو عہدے کے طالب تھے. ثم اتبعہ معاذ بن جبل, پھر ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے معاذ بن جبل کو بھی بھیج دیا گورنر, گورنر یمن بنا کر. یمن کے دو حصے ہیں, ایک یمن اس کو کورہ سفلا کہتے ہیں اور ایک کورہ علیا. سفلا یمن پر ابو موسیٰ اشعری کو نامزد کیا اور وہاں کے گورنری ابو موسیٰ کو دی, اور علیا جو کورہ علیا ہے اس کی گورنری معاذ بن جبل کو دی. یمن سفلا میں معارف وغیرہ کا علاقہ ہے اور یمن علیا میں یہ عدن کا علاقہ, تو دونوں یہ دو الگ حصے, غالباً آج بھی یہ تقسیم موجود ہے, شمالی اور جنوبی یمن, یہ دو الگ حصے, ان پر ایک ہی قیادت ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو ان دونوں حصوں کی الگ الگ گورنری دے کر بھیجا. اور یہ دونوں طالب اور حریص نہیں تھے, نہ یہ کبھی عہدے کی انہوں نے کبھی طلب کی. تو اب تک کیا ثابت ہوا کہ عہدے کی حرص ناجائز اور طلب بھی ناجائز ہے, اور یہ بات نصاً ثابت ہو گئی کہ جو عہدے کا طالب ہوتا ہے اس کو اقتدار نہیں سونپنا چاہیے, ورنہ وہ برباد کر دے گا, ضائع کر دے گا. اس کی اس حرص میں اپنے ذاتی مقاصد شامل ہوں گے, رعیت سے لا تعلق ہو کر اپنے مقاصد کی تکمیل میں وہ مصروف ہو جائے گا, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہماری انتخابی سیاست ہے یہ ساری کی ساری عہدے کی طلب پر قائم ہے. عہدے کی طلب کے ساتھ لوگ آگے آتے ہیں اور ان کو اقتدار سونپا جاتا ہے. طلب بھی ناجائز ہے اور ایسے لوگوں کو اقتدار سونپنا بھی ناجائز ہے. تو جس اقتدار کی اساس دو حرام چیزوں پر ہو اس میں کیا خیر و برکت ہوگی؟ تو ہم ایک متوازی سی دعوت پیش کر رہے ہیں. ہماری بات اگر آگے پہنچتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کو استوار کیجئے اس منہج پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے امت کو عطا کیا, اسی میں خیر و برکت ہے, فتنوں سے تحفظ ہے, اضاعت مال, اضاعت اوقات, ان سے تحفظ ہے, عزتیں محفوظ, املاک محفوظ, جانیں محفوظ, اور یہ عافیت کا راستہ ہے. اب یہ دونوں صحابی یمن چلے گئے, دونوں صحابی یمن چلے گئے. مہم کیا تھی؟ مہم اہل یمن کو دعوت دینا, جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ تم یمن جا رہے ہو, اہل کتاب جو تمہارا سابقہ پڑے گا, تمہاری دعوت کی ترتیب یہ ہے, پہلے توحید, پھر نماز, پھر زکات وغیرہ وغیرہ. یہ تمہاری دعوت کی ترتیب ہے. تو معاذ کو آپ نے داعی بنا کر بھیجا. اس میں جو ایک میرا فہم واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ داعی ہمیشہ یا دعوت کے لیے ہمیشہ ایک داعی کو جانا چاہیے. ایک داعی جو کسی قوم کے پاس جائے دعوت کی مہم لے کر. یہ دعوت میں جماعتوں کا جانا یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا آغاز ایک نقطے پر ہوا, اور نقطہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. ایک شخص اگر جائے گا مہم دعوت لے کر تو ایک کا جانا مخاطبین کے لیے حجت نہیں ہے, جو اہل الرائے کا ایک فلسفہ ہے. یعنی خبر واحد کو ایک ہیلا کے طور پہ استعمال کرنا اور جہاں مطلب ہو وہاں اس کو پیش کرنا, یہ انہی لوگوں کی سوچ ہے. انہی لوگوں نے اس ہیلے کو کی بنا پر جو ہے وہ جماعتوں کو, ایک بڑی جماعت پاکستان کی, ان کی سوچ یہ ہے کہ دعوتی مہم کے لیے جماعتیں جائیں, اور جماعتیں جاتی, جماعتیں اپنا کام کرتی. حالانکہ یہ چیز اس سوچ کے مطابق بالکل باطل ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ یمن میں سب کفار تھے اور وہاں زیادہ ضرورت تھی افراد کی, جماعت کی, ایک داعی آپ نے بھیجا. سنت الہی یہ بھی ہے, قوم چھوٹی ہو بڑی ہو ایک نبی مبعوث ہوتا ہے اور اپنی پوری قوم میں دعوت کا کام کرتا ہے. چنانچہ یہ سوچ غلط ہے کہ خبر واحد حجت نہیں, لہذا اس نقطے کے تحت جماعت جائے, اور جماعت جو ہے وہ دعوت کی مہم جا کر پیش کرے. یہ جس سوچ کی بنا پر اس جماعت نے اس نقطے کو اختراع کیا, وہ سوچ اور وہ نقطہ بالکل باطل. اب یہ دونوں صحابی چلے گئے یمن میں, تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے منطقہ میں اپنے علاقے میں موجود تھے, تو معاذ بن جبل ان سے ملنے کے لیے آئے. یعنی دونوں اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے تھے, لیکن دونوں نے اپنا گھر یا ٹھکانہ قریب قریب بنایا ہوا تھا. یہ حد فاصل ہے جو دونوں کے علاقوں کی حد فاصل, اس حد کے دائیں طرف قریب ہی معاذ بن جبل تھے اور بائیں طرف قریب ہی موسیٰ اشعری تھے, تاکہ جب بھی ضرورت ہو ملاقات کر سکیں, مشاورت کر سکیں, اور باہمی جو ہے وہ ایک ملاقات کے ذریعے امور کا جو ہے وہ تعین کر سکیں وغیرہ وغیرہ. ابو موسیٰ اشعری اپنے منطقہ میں موجود تھے, معاذ بن جبل ان سے ملنے کے لیے آئے. فلما قدم علیہ قال انزل, جب وہ آئے گھوڑے پر سوار تھے معاذ بن جبل, ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آپ نیچے اتریے, نیچے آئیے. والقى له وسادہ, اور تکیہ پیش کیا کہ آپ تکیہ جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھیے, یعنی ان کی ضیافت کے طور پر اور ان کے اکرام کے طور پر ان کو تکیہ پیش کیا. یہ ایک محبت کی علامت اور یہ تکریم کی علامت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکیہ رد نہیں کرتے تھے. فراست لا ترد, تین چیزیں رد نہ کی جائیں, ایک خوشبو, دوسرا دودھ, اور تیسرا تکیہ. اس میں دودھ ہے, یہ کیسے رد کریں؟ وألقى له وسادة, تکیہ پیش کیا. وإذا رجل عنده موثق, تو ان کے پاس ایک شخص جو تھا وہ بندھا ہوا تھا رسی کے ساتھ یا بیڑیوں کے ساتھ بندھا ہوا پڑا تھا. ایک شخص کس کے پاس؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس. رسیوں سے اس کو باندھ کر ایک طرف ڈالا گیا تھا. معاذ نے پوچھا ماں ہے بھائی, یہ کون ہے, اسے یہاں کیوں باندھ کے رکھا گیا؟ قال, ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ھذا کان یہودی فاسلم, یہ یہودی تھا اسلام لے آیا, ثم راجع دینہ دین السوء فتحود, اور پھر یہ اپنے اس برے اور گندے دین کی طرف پلٹ گیا اور یہودی بن گیا, یعنی مرتد ہو گیا. اس کو ہم نے پکڑ لیا, رسیوں سے باندھ دیا تاکہ اس پر اللہ کی حد قائم کی جائے. ارتداد کی سزا موت ہے, مرتد کی سزا قتل ہے, تو اس کو باندھ کر لائیں تاکہ اس پر اللہ کی حد قائم کی جائے. معاذ نے کیا فرمایا, لا اجلس, میں نہیں بیٹھوں گا, حتی یقتل, پہلے اس کو قتل کیا جائے, اللہ کی حد اس پر پہلے قائم کی جائے پھر بیٹھوں گا. قضاء اللہ ورسولہ, یہ میری بات نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. اللہ کی حد کہ نفاذ میں تاخیر نہ برتی جائے, اللہ کی حد فوری نافذ کی جائے. اس کو کیوں باندھ کے رکھا گیا, اللہ کی حد کیوں نہیں قائم کی گئی؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ اجلس, آپ بیٹھے ہیں, اس کو ہم نے قتل ہی کرنا ہے, آپ سفر کر کے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آرام کیجیے, قتل کر دیں گے, حد نافذ کر دیں گے. فرمایا کہ لا اجلس, میں نہیں بیٹھوں گا, حتی یقتل, اس کو پہلے قتل کرو. قضاء اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے. ثلاث مرات, تین بار یہ ہوا, تین بار ابو موسیٰ اشعری نے اصرار کیا کہ آپ بیٹھیں, استراحت کیجئے, آرام کیجئے, ہم اللہ کی حد قائم کر دیں گے. فرمایا کہ نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کی حد قائم نہ ہو جائے. فامر بھی وہ قتل. معاذ بن جبل کے اصرار کو دیکھ کر ابو موسیٰ اشعری نے حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے, اللہ کی حد قائم کی جائے. ان معاذ نے خود اس امر کو نافذ نہیں کیا, کیونکہ معاذ بن جبل اس وقت ابو موسیٰ اشعری کے صوبے میں تھے, جہاں حکم ان کا چلتا تھا, مشورہ دیا ان کو, امر آپ کا چلے گا. دیکھیں کس طرح یہ جو نظم ہے, یہ معاملہ کتنا منظم ہوتا ہے. حالانکہ معاذ عالم الناس, یعنی عالم بالحلال والحرام, اور بڑے عالم ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء برطوہ, کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن آئے گا میری امت کے علماء سے آگے آگے, سارے علماء پیچھے ہوں گے اور معاذ آگے آگے ہوگا. اور کتنا آگے ہوگا, رتوہ, اتنا فاصلہ ہوگا کہ تا حد نگاہ, جتنا انسان کی نظر کام کرتی, اتنا معاذ آگے ہوں گے اور علماء پیچھے ہوں گے. تو معاذ اس وقت عالم تھے, حکم نافذ کر دیتے, لیکن نہیں, حکم کی تنفیذ ابو موسیٰ اشعری کریں گے, کیوں, ان کا صحبہ تھا, تاکہ کوئی فتنہ اور کوئی تخریب کاری نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی ایسا انتشار نہ ہو. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری نے حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے, قتل کیا گیا. اس سے کیا ثابت ہوا, اللہ کی حد فوری نافذ کی جائے. آج ہماری بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے حدود اللہ کی تنفیذ کو چھوڑ دی, بلکہ بعض لوگ اور بعض حکام تو اللہ کی حدوں کو ظلم اور بربریت قرار دیتے. تو یہ قوم کیسے جو ہے وہ برکت اور رحمت دی جائے گی, یہ قوم کیسے بابرکت ہو سکتی جس کا اللہ تعالیٰ کی حدوں کے ساتھ یہ معاملہ, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد کی حدیث ہے کہ حد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 صباحا, کہ کسی زمین پر اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے, ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یا ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے, یا ایک مرتد کو قتل کر دیا جائے, تو اللہ اس قوم کو کتنا نوازتا ہے. فرمایا کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے 40 دن کی رحمت کی بارش سے, 40 دن کی رحمت کی بارش زمین میں برسے تو کیا وہ زمین اگلے گی, کتنا اناج, کتنا رزق پیدا ہوگا, اللہ اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نواز دے گا جو قوم اللہ کی حدیں قائم کرتی. اور آج اللہ کی حدوں میں تاخیر تو کجا, حدوں کا انکار ہے, حدوں کو ظلم اور بربریت قرار دیا جا رہا ہے, تو پھر یہ قوم کیسے بابرکت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے فکر اور یہ ہے ذہن. بعد میں جبل نے فرمایا کہ فوری حد نافذ کرو, اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں اور یہ تکیہ قبول نہیں کروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے. ثم تذاکر القیام من اللیل, پھر دونوں نے قیام اللیل پر بات کی, اللہ تعالیٰ کی عبادت پر. یہ دیکھیں منہج نقطہ, نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو خاص طور پہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس منہج نقطے پر آئیں. آج ہمارے بعض نوجوان خاص طور پہ انحراف کے راستے پر چل چکے ہیں, جہاں فتویٰ بازی اور فلاں عالم نہیں, فلاں جاہل ہے, فلاں فلاں فلاں, اسی میں مشغول ہے. ایک بات قبول کر لو, اور وہ بات میری نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا. یہ شرف کی بات ہے, کتنا بڑا اعزاز, اپنے سائے میں لے لے گا. جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سات قسم کے انسان, ان میں سے ایک کون ہے؟ شابن نشا فی عبادت رب, ہی وہ نوجوان جس کا منہج یہ ہے کہ وہ پروان چڑھے فتووں میں نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی عبادت میں, عبادت میں علماء سے رابطہ رکھے, عبادت اس کا طریقہ, اس کا راستہ, اس کا منہج, اس کی سنت معلوم کرے, سمجھے, اور اس کی جو عمر آگے بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشورہ ہے نوجوانوں کے لیے, قبول کر لیں تو سعادت, قبول نہ کریں تو اللہ رب العزت ہی دل میں بات ڈالنے والا ہے. اب دیکھو یہ دونوں بزرگ قیام اللیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بعد میں جبل نوجوان تھے یا جوان کہہ لیجیے, ان کی انتقال کے وقت عمر تقریباً 38 سال تھی, یعنی جوانی میں فوت ہوئے, تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو یہ جوانی کی عمر, لیکن طلب علم کی, طلب علم کی حرص تھی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس حرص کو جانتے تھے. تو آپ نے معاذ سے کیا فرمایا ایک دن, یا معاذ واللہ انی لاحبک, اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. کیوں, معمولی اعزاز نہیں. معاذ نے ایک بار سوال کیا, اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ, وہ کون سا عمل جو مجھے جنت میں پہنچا دے؟ آپ نے سوال کا جواب دیا, پانچ ارکان شہادتیں, نماز, روزہ, حج اور زکات. جواب پورا ہو گیا, جواب پورا ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ حل ادلک علی ابواب الخیر, سوال تو پورا ہو گیا, جواب پورا ہو گیا, مگر یہ محبت, آپ اس کو علم دینا چاہتے ہیں, معاذ تجھے بتاؤں ابواب خیر کیا ہے؟ ابواب خیر بتائے. حل ادلک علی راس ہذا الامر بعمودہ بذروت سنامہ, تجھے بتاؤں اس دین کا سر کیا ہے, اس دین کا عمود, وسط کا ستون کیا ہے, اور اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے سوال, کتنا علم نافع. اور پھر فرمایا کہ حل ادلک علی ملاک ذلک کلہ, ہیں کہ اس پورے جو اب تک تجھے بتایا, اس پورے دین کا ملاک کیا ہے, کنٹرول کیا ہے؟ کتنی قیمتی باتیں, یہ علم نافع معاذ کو دے رہے ہیں, خاص طور پہ اسی محبت کی بنا پر اور ان کے علم کی حرص کی بنا پر. یہ حرص اپنے اندر پیدا کرو. اب تک ہم طلب علم کی راہ پر قائم ہیں, ہم سب طلاب ہیں, طلاب علم, ہم پروان چڑھیں اسی طلب علم میں اور عبادت میں. یہ پیارے پیغمبر کا مشورہ, وہ نوجوان جو اسی عمر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے, اور اس کی تربیت, اس کا تغذیہ اللہ کی عبادت ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا. تو یہ ایک نوجوان کی مہم ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول کرے, اس منہج کو اختیار کرے. فقال احدہم, اب دونوں بزرگ قیام اللیل پر مذاکرہ کر رہے ہیں, ایک نے کہا, یعنی معاذ نے, فقال احدہم, ایک نے کہا, وہ معاذ ہے, اما انا فانام واقوم, میں قیام اللیل اس طرح کرتا ہوں کہ رات کو سوتا ہوں اور پھر قیام کرتا ہوں, رات کو سوتا ہوں اور پھر قیام کرتا ہوں. وارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی, اور اپنے اس نیند میں جو سوتا ہوں, اس نیند میں مجھے وہی اللہ کی ذات سے امید ہے جو امید اپنے قیام میں. ایک بندہ اگر رات کو سوئے قیام اللیل کی حرص لے کر کہ میں رات کو اٹھوں گا, تہجد کا اہتمام کروں گا, اس کے لیے جو ضروری احتیاطی تدبیریں وہ اختیار کر لے, جلدی سوئے, آج ہمارے الارم وغیرہ کسی دوست سے کہہ دینا مجھے جگا دیا جائے, یعنی قیام اللیل کی پوری حرص ہو, سو جائے تو اس کا یہ سونا بھی باعث اجر ہے, اس کا یہ سونا بھی باعث اجر ہے, اپنی اس نیک نیتی کی بنا پر, اپنی اس نیک نیتی کی بنا پر, کیونکہ دین اسلام میں اچھی نیت کا اجر ہے. ایک شخص اگر عزم کر لے کل فلاں نیکی کرنی ہے, حدیث میں اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ نیکی لکھ لو, حالانکہ ابھی کل کرنی ہے, مگر نیک نیت کی بنا پر إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ فَادِيَا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ. یہ آپ نے بات کہاں کہی؟ تبوک کے سفر میں, کٹھن سفر اور طویل ترین سفر. کچھ لوگ مدینہ میں ہیں اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اپنی ازواج کے ساتھ, اور مدینہ کے پھل پک چکے تھے, ان پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تمہارے ساتھ نہیں ہے, لیکن ما صرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معكم. تم جہاں بھی گئے, جس وادی کو عبور کیا, جس راستے پر چلے, وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے. حالانکہ مدینہ میں, لیکن تمہارے ساتھ ساتھ. مانا جو اجر تم کو یہاں آ کر مل رہا ہے, وہ اس اجر میں شریک ہے. کیوں؟ ما حبسهم الا العذر, انہیں عذر نے روکا. ان کی نیت تھی آنے کی, شمولیت کی اور تبوک کے سفر کی, مگر اسی عذر کی بنا پر عین وقت پر عذر ظاہر ہوا اور وہ آ نہیں سکے. تو نیک نیت ہی کا اجر ان کو مل رہا ہے. تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں قیام اللیل کی نیت لے کر, پھر اٹھتا ہوں قیام اللیل کرتا ہوں, اور اپنے سونے کو اللہ کی ذات سے ایک امید جو ہے, وہ ایک حرص میری موجود ہے کہ جو میں نے سویا اور جو وقت سو کر گزارا, اس نیند کا مجھے اجر ملے گا جو اجر مجھے قیام کا ملے گا, نیک نیت کی بنا پر. تو ارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی, یہ قومہ سے کیا مراد ہے؟ جی رکوع کے بعد آپ تو کہتے ہیں کہ قومہ, یہ رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے, یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ یہاں پھر قومہ کا معنی کیا کریں گے؟ جی کون سا قیام؟ یہ تو جو کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا تھا وہ قومہ ہے, رات کا جاگنا قیام اللیل ہی ہوگا نا. اور قیام اللیل میں اصل چیز کیا ہے؟ قراءت اور قرآن پڑھنا, اصل چیز وہی ہے نا. یعنی رات کی نماز کا جزو اعظم جو ہے وہ قیام اللیل. پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نو پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے, ہے نا. تو وہ قیام مراد ہے. تو یہ اصطلاح جو ہم نے ایک بنا لی کہ رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ قومہ ہے, تو یہ فرق ہے کوئی؟ چلے اللہ اعلم. جی باب کراہۃ الامارہ بغیر ضرورہ, ضرورت کے بغیر عمارت لینے کی کراہت, طلب نہیں, طلب عمارت یہاں مراد نہیں بلکہ قبول عمارت. طلب عمارت تو جائز نہیں ہے ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن قبول عمارت بغیر ضرورت کے یہ وہ ناپسندیدہ عمل ہے. بعض نسخوں میں امام نووی کا باب اس طرح ہے کہ باب الامارت امانت فلا يستعمل علیہ الضعیف, کہ امارت اور عہدہ ایک امانت ہے, ایک بڑی اہم ترین امانت ہے, یہ امانت کسی کمزور کو نہ سونپی جائے, کسی پہلوان کو دی جائے نہیں, وہ شخص جو دینی اعتبار سے کمزور ہو لیکن دینی اعتبار سے قوی ہو اور اس کی عقل ثاقب ہو اور اس کی سیاست انتہائی مضبوط ہو, اسے سونپی جائے. سیاست دینی سیاست, یہ آپ کی جمہوری سیاست نہیں. دینی سیاست میں جو اساسی نقطہ ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کا قیام ہے, یہ شرعی سیاست. دینی حرص میں جو اقتدار ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی امانت ہوتا ہے. جس میں ایک حاکم کا اولی جو کردار ہے وہ اللہ کی توحید کو قائم کرنا, اپنے پروٹوکول سے پہلے اپنے رب کے پروٹوکول کو پہچانے, رب اور خالق اور مالک, اس کی توحید کا قیام. یہ شرعی سیاست ہے, جبکہ ہماری سیاست میں جو ہے وہ توحید کا, دین کا دور دور تک کوئی نام نہیں, بلکہ اپنی ذات کے لیے سارا اقتدار ہوتا ہے اور سارا محور اپنی ذات ہوتی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بغیر ضرورت کے عمارت قبول نہ کی جائے. ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے مراد دینی ضرورت, دین کی تنفیذ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس عہدے کو قبول کرنے سے یا بعض اوقات طلب سے بھی کوئی بہتری کی توقع ہے, تو اس ضرورت کے تحت عہدہ لیا جا سکتا ہے یا اس کی پیشکش قبول کی جا سکتی. جس میں ہمارے لیے نمونہ سیدنا یوسف علیہ السلام, جنہوں نے عہدہ طلب کیا تھا, اجعلنی علی خزائن الارض, منصب کا تعین کیا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیجیے. اس سے کیا مراد ہے؟ جو زمین کے خزانے پیدا ہوتے ہیں, اناج ہے, گندم ہے, دیگر چیزیں ہیں, جہاں یہ جمع ہوتے ہیں اسٹوروں پر جو اس کے گودام ہیں, ان گوداموں کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجیے. یہ کس نے کہا تھا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام. گویا ایک منصب کی طلب کی تھی کہ ان گوداموں کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجیے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس کی دو وجوہات. ایک یہ کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام پر اصرار کر رہا تھا کہ تم منصب قبول کرو, ایتو بھی استخلص لنفسی, یوسف کو لاؤ میں اس کو اپنے لیے خاص کرتا ہوں, اپنا مشیر بناتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ رہے, میرے ساتھ رہنے کا منصب اس کو میں دیتا ہوں, میرا مشیر ہو, میرا وزیر ہو. یہ بادشاہ کا اصرار تھا اور بادشاہ کی پیشکش تھی, یوسف علیہ السلام کی طلب نہیں تھی. ابتدائن انہوں نے منصب طلب نہیں کیا, بلکہ بادشاہ کی طلب پر اور بادشاہ کے اصرار پر اور اس کی پیشکش پر کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا, میرے ساتھ ساتھ آپ رہیں, میرے وزیر کے طور پر, میرے مشیر کے طور پر. تو کہ ایک عہدے کی پیشکش کی. یوسف علیہ السلام نے عہدے کا تعین کیا خود کہ مجھے جو گودام ہیں ان گوداموں کی امانت دے دیجیے. وجہ کیا تھی؟ بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ کچھ سال آنے والے ہیں جو بڑے سخت ہوں گے, قحط سالی کے سال. یوسف علیہ السلام نے خود اس خواب کی تعبیر کی تھی, وہ قحط سالی آنے والی, اور یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ جو گودام ہے کوئی اور شخص اس پر اگر مقرر ہوا اور کسی اور کو یہ سپرد کیا گیا, ہو سکتا ہے اس کا حق ادا نہ کر پائے, اور وہ ان اسٹوروں کے مال کو تقسیم کرے یا عدل سے انحراف کر کے اس کو ضائع کر دے, برباد کر دے, اور قوم بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائے. آپ یہ بات جانتے تھے کہ میں اس کی تقسیم عادلانہ کروں گا, پوری حفاظت سے کروں گا اور پوری امانت سے کروں گا, تاکہ جب مشکل سال آئیں, قحط سالی کے سال, تو ہمارے پاس اساسی طور پر غلہ موجود ہو اور یہ قوم افلاس کا شکار نہ ہو. یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا تھا کہ انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا اور نگہداشت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں, ان امور کو جاننے والا ہوں, ان امور کی معرفت مجھے حاصل ہے. یہ غلہ کو کیسے محفوظ کیا جائے, کس طرح اس کی حفاظت کی جائے, اور کس طرح اقتصاد کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے تاکہ تنگی کے دن بھی آسانی سے کٹ جائے, مجھے اس کا علم ہے اور حفاظت کرنا جانتا ہوں. کہتا یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک عہدے کو طلب کیا ان اسباب کی بنا پر, ان اسباب کی بنا پر. یہ ایک ضرورت تھی نا, اور یہی بابا کہ ضرورت کے بغیر عہدہ قبول نہ کیا جائے. ضرورت کیا ہے؟ شریعت کی تنفیذ, عدل کا نفاذ, اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت, اور لوگوں کی اقتصادیات کی حفاظت, سب ضرورتیں ہیں. اگر آپ کو کسی چیز پر یقین ہے کہ یہ کام دوسروں سے میں بہتر انجام دے سکتا ہوں, تو پھر اس منصب اور عہدے کو قبول کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. تو یہ حدیث کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی. قلت یا رسول اللہ الا تستعملونی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ عامل کیوں نہیں بنا دیتے, کسی علاقے کا گورنر کیوں نہیں بنا دیتے. فضرب بیدہ علی منکبی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف, ابو ذر تم کمزور ہو, تم کمزور ہو. اللہ اکبر, اگر ابو ذر کمزور ہے تو آج کی سیاستدان قوی ہیں زیادہ, جو عہدے کی حرص رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ انتہائی مسکن اور ذلت کے ساتھ. ابو ذر تم کمزور, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باعزت زندگی کی خبر دی اور شہادت کی موت کی خبر دی کہ تیری زندگی بھی بڑی قابل تعریف ہوگی اور تیری موت بھی شہادت کی ہوگی. یہ پیش گوئی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اور ایسا ہوا. فرمایا کہ تم ضعیف ہو, وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ, اور یہ عہدہ ایک امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِذْيٌ وَنَدَامَةٌ, اور قیامت کے دن یہ عہدہ ذلت اور ندامت کا باعث بنے گا, اللہ تعالیٰ حساب لے گا, رائے بھی ہوگا اور رعیت بھی ہوگی اور پھر ساری باتیں سامنے آئیں گی. تو پھر یہ عہدہ قیامت کے دن باعث ذلت اور باعث رسوائی ہو سکتا ہے. ہاں, الا من اخذها بحقها, ہاں جو عہدے کو لے لے اور اس کا حق ادا کرے, وعد الذي عليه فيها, حق کے ساتھ لے اور حق ادا کرے جو اس کی ذمہ داری ہے, اچھی طرح اس کو نبھائے اور اس میں انصاف کرے, عدل کرے اور شرعی تقاضوں کو پورا کرے, تو پھر یہ عہدہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا. آگے آپ حدیثیں پڑھیں گے کہ بعض جو حکام ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, نور کے ممبروں پر. تو مقام بھی بہت اونچا ہے اگر حق ادا کر دیا, اور اگر حق ادا نہ کیا تو پھر ذلت اور خزی اور ندامت اور مسکنت اور سوائے اہانت کے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے, ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے, نہ اس کی حرص ہو نہ اس کی طلب ہو, اس سے بے نیاز ہو بالکل. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جی, لا تأمرن, تأمرن باب تأمر يتأمر, اور لا تولین, دونوں کی تا محذوف ہے, بحذف احد التائین. لا تأمرن على اثنین ولا تولین مال یتیم. ابو ذر, وہی حدیث ہے, تم کمزور, انی اراک ضعیفہ, میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں. وانی احب لک ما احب لنفسی, اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. لا تأمرن على اثنین, تم کبھی دو لوگوں پر امیر نہ بننا. اللہ اکبر, دو لوگوں پر, حالانکہ دو لوگوں کے کتنے حقوق ہوں گے, کتنے حقوق ہوں گے دو لوگوں کے. دو لوگوں کی امارت بھی قبول نہ کرنا, اور جو لوگ 20 کروڑ عوام کی امارت قبول کرتے ہیں, ہنس ہنس کے طلب کرتے ہیں اور پھر سب کو بھول جاتے ہیں, کیا ان کا انجام ہوگا. ابو ذر غفاری سے فرما رہے کہ تم دو لوگوں کی امارت بھی قبول نہ کرنا, دو لوگوں کی. امام نووی فرماتے ہیں کہ حاضر حدیث اصل عظیم فی اجتناب الولایات لا سیما لمن کان فیہ ضعف, کہ یہ حدیث ایک عظیم و شان قاعدہ ہے. کس چیز کا؟ کہ ولایات اور عہدوں سے بچنا چاہیے, عہدوں سے بچنا چاہیے, خاص طور پر اس شخص کے لیے یہ عظیم قاعدہ ہے جس میں کوئی کمزوری ہو. اپنے آپ ہر شخص جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور اس منصب کا اہل ہوں یا نہ نہیں ہوں. تو منصب سے بچنا چاہیے, یہ حدیث اس مقصد کے لیے ایک عظیم قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا میں تمہیں کمزور گردانتا ہوں, تم دو افراد کی امارت بھی قبول نہ کرنا. حالانکہ دو افراد ان کی کیا ذمہ داری ہوگی, ایک محدود سے ان کے امور ہوں گے مگر ان کی بھی امارت قبول نہ کرنا. ولا تولین مال یتیم, اور یتیم کے مال کا والی اور سرپرست نہ بننا, یہ بھی ایک بڑا مہلک ہے. اگر یتیم کا مال تم ناجائز طریقے سے استعمال کر بیٹھے, کھا بیٹھے, تو یہ مال کھانا نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنا ہوگا, تو تم اس سے بچو. تو یہ بہرحال قبول منصب سے گریز کرنا چاہیے اور اس سے حتی الوسعت بچنا چاہیے. جی اندر لا إله إلا الله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. یہ باب امام عادل کی فضیلت اور امام جائر کی عقوبت اور سزا پر مشتمل, جو امام, جو راعی, یا خلیفہ, یا امیر اس منصب کو سنبھال کر عدل قائم کرے ہر چیز میں, اللہ کی توحید میں, اللہ کے پیغمبر کی سنت میں, لوگوں کے حقوق میں, ہر چیز میں عدل قائم کرے, تو وہ کس فضیلت کا مستحق ہے اور کس ثواب کا مستحق ہے. اور جو اس منصب کو سنبھال کر ظلم کرے اور حق سے انحراف کرے تو وہ کس وعید کا مستحق ہے. پہلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے رضی اللہ عنہما, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. مقسط کا معنی عدل کرنے والے, مقسط کا معنی عدل کرنے والے, یعنی اقسط یقسط اقساطا, عدل کرنے والے, اور اگر قاسط ہو تو اس کا معنی ظلم کرنے والے. اقسط اقساطا بمعنی عدل, اور اقسط یا قسط قسطا بمعنی ظلم ہے. یعنی ایک ہی مصدر کے دو مصادر ہیں, ایک مصدر جو عدل کا معنی دیتا ہے, دوسرا ظلم کا معنی دیتا ہے. تو مقسطین جو عدل کرنے والے ہیں, عند اللہ, اللہ کے پاس, علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن, عن یمین الرحمن, رحمان کے دائیں طرف, عز و جل, وکیلتا یدہ یمین, اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ کون لوگ عدل کرنے والے, مقسطین کون ہیں؟ اس کی وضاحت ہے, الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولو یا ما ولو, دونوں جائز ہیں. اور جو عدل کرتے ہیں اپنے حکم, اپنے فیصلے میں, اور اپنے اہل میں, اور ان تمام چیزوں میں جن کی تولیت ان کو سونپی گئی رعیت کے ساتھ, اور جو بھی اسباب و سامان وغیرہ ہیں رعایا کے, ان سب میں عدل و انصاف قائم کریں, ان کے بیت المال میں, ان کے امور معیشت میں, ان کے حقوق میں عدل جاری کریں, عدل قائم کریں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے دائیں طرف جو ہے وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کو یہ اعزاز دے گا. تو یہ فضیلت ہے ایک امام عادل کی کہ وہ عدل سے کام لے. عدل کس چیز میں؟ جیسے میں عرض کیا, عدل میں وسعت, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, اس کی توحید کے ساتھ, اس کے حقوق کے ساتھ, رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, رسول اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ, پھر رعیت کے حقوق کے ساتھ. یعنی دین ہر ایک میں عدل چاہتا ہے اور عدل کا نفاذ چاہتا ہے. تو جو وقت کا حاکم ان تمام امور کو سمجھتا ہو, عدل قائم کر دے ان تمام شعب میں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نور کے ممبر پر بٹھائے گا اور اسے یہ اعزاز دے گا. اور یہ حدیث نفسن یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ, نفسن یہ بات ثابت, اور بھی بہت سے نصوص سے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ثابت ہیں. ہم عہد الحدیث کا اس پر پورا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, حق ہیں, ثابت ہیں, ہمارا اس پر ایمان ہے, لیکن کیفیت مجہول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ میرے دو ہاتھ, یہ نہیں بتایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. جو بتا دیا اس پر ایمان ہے, جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد. لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی ہر صفت کمال کی, تو اس کے دونوں ہاتھ بھی کمال کے. وہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے, کیوں بتایا نہیں گیا. کیا ہم جیسے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ لے سکے مثل ہی شعی, اس جیسی کوئی چیز نہیں, تشبیہ سے پاک ہے. کیسے ہیں؟ جیسے اس کے لائق. تو اس کے بعد اشاعرہ کے لیے یا اہل الرائے یا معتزلہ متکلمین کے لیے کوئی مجال باقی رہی اس کی تعویل میں؟ تعویل کرنے کی کوئی مجال باقی رہی؟ تشبیہ تو ہے ہی نہیں, لیکن وہ تشبیہ کے محذوف سے ڈرتے ہوئے تعویل کر بیٹھے. اللہ اور اس کے رسول کا کلام گویا اسرح نہیں ہے, اسرح ہم بنائیں گے, واضح نہیں ہے. وضاحت ہم کریں گے کہ ہاتھ سے مراد طاقت قوت, ہاتھ سے مراد قوت. اس کا فائدہ تاکہ تشبیہ سے بچ سکے, ہاتھ ہمارا بھی ہے, اللہ کے ہاتھ مانے تشبیہ لازم آئے گی. تو کیا ہم میں قوت نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ قوت تو ہے نا. قرآن نے اعتراف کیا ثم جعل من بعد ضعف قوة, کہ ہم نے انسان کو ضعف کے بعد قوت دی ہے. قوت تو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان خیر من استعجرت القوی الامین, موسیٰ قوی ہے. تشبیہ تو یہاں بھی ہے. نہیں یہاں نہیں, یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی قوت ویسی ہے جیسی اللہ کے لائق ہے, اور انسان کی قوت جو انسان کے لائق ہے. تو یہ بات پہلے کہہ دو, اللہ کے دو ہاتھ حق ہیں, کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق ہیں. انسان کے کیسے؟ جیسے انسان کے لائق. اور یہاں یہ ایک اضافہ علم حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اس پر بھی ہمارا ایمان. اور بتایا کہ اشکال صحیح مسلم کی حدیث سے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے کر اور کہے گا عین الملک عین الجبارون عین المتکبرون, پھر زمینوں کو بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے کر, اس میں شمال کے الفاظ, ثم یتوین الارضین السبع بشمالہ, بائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور فرمائے گا عین الجبارون عین المتکبرون. تو یہاں تو بائیں ہاتھ کی صراحت, دونوں حدیثوں میں بظاہر ایک تعارض ہے. اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ کہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں شمال کا اضافہ ہے, یہ زیادتی ایک راوی کی ہے جس کا نام عمر بن حمزہ. یہ صحیح مسلم کا راوی ہے مگر اس کی روایت متابعتن لی جاتی ہے, اصالتن نہیں. اور یہاں یہ راوی نہ صرف یہ کہ اس زیادتی میں متفرد ہے بلکہ صحیح احادیث کے مخالف بھی ہے. اسی حدیث کو بہت سے ثقات نے روایت کیا ہے, جن میں عبید اللہ بن مقسم اور نافع جیسے راوی, انہوں نے شمال کی زیادتی کا لفظ ذکر نہیں کیا, شمال کا لفظ ذکر نہیں کیا. یہ صرف عمر بن حمزہ کی روایت میں ہے. تو یہ تفرد بھی ہے اور ثقات سے مخالفت بھی ہے. اس لیے امام زہبی امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسماء الصفات میں اس زیادتی کو منکر قرار دیا ہے اور یہ زیادتی ناقابل قبول ہے. بعض مشائخ نے یہاں ایک جائز تعویل کا راستہ اختیار کیا, اور میرا خیال شیخ العثیمین رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کی اباحت کے قائل ہیں کہ یہ تعویل یہاں ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں, ایک دائیں اور ایک بائیں, عام طور پہ دائیں ہاتھ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ کی طاقت کم ہوتی. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, ان میں فرق نہ کرو بلکہ ان کی قوت مساوی, ان کی قوت مساوی ہے. یہ سمجھو کہ دونوں ہاتھ گویا دائیں ہیں, کیونکہ دائیں ہاتھ اقوا ہوتا ہے, تو دونوں ہاتھوں کی قوت مساوی. یہ ایک جائز تعویل کا راستہ بعض علماء نے اختیار کیا, لیکن راجہ بات یہی ہے کہ شمال کی زیادتی ایک راوی کا تفرد ہے, جس کا تفرد قابل قبول نہیں تو اس کی مخالفت کیسے قابل قبول ہو سکتی. واللہ اعلم. پڑھنا آگے. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل ان شاء اللہ عصر کی نماز کے بعد جس طرح آج ہم اس مسجد کے اندر آئے تھے, اور جس انداز سے اندر احباب آئے ہیں اسی انداز سے کل بھی آئیں گے. مغرب کی نماز کا وقت اور مغرب کے بعد بھی اسی طرح شیخ کا درس جاری رہے گا, اور ان شاء اللہ عشاء کی نماز کو مکمل ہوگا. اسی طرح احباب جو ہے وہ کاٹ آنا نہ بھولے, انتظار کاٹ کے بغیر کسی کو اندر بیٹھنے کو نہیں دیا جائے گا.